امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه والذين امنوا اشد حبا لله توحيد اور توحید کا ظہور اور تجلی کربلا میں اور ہماری زندگی میں توحید کا ظہور اسلامی عقائد اور افکار میں اصول دین اور فروع دین میں خلاصہ ظہور توحید دین اور دنیا کے حوالے سے یہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ظاہر توحید کی چند اقسام کے بارے میں ہی مختصر گفتگو کر سکتے ہیں. یہ کائنات جو جسے ہم دیکھتے ہیں عجیب نظم عجیب انسجام ہم آہنگی ارتباط سسٹم نظام اس کے اندر ہے. اس نظام کو دیکھ کر انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ اس عالم کے بنانے والا ایک ہستی ہے. دیکھیے انسان زندہ رہنے کے لیے اور نسل انسانی آگے بڑھنے کے لیے جو کچھ انجام دیا گیا ہے, جو کچھ خدا نے اس زمین پر خدا نے پیدا کی ہے اس پر آپ دیکھیے زمین اور چاند, زمین اور سورج کے فاصلے کو آپ دیکھیے, اس فاصلے سے زیادہ دور ہوتا, یہ فاصلہ اس سے زیادہ ہوتا تو زمین رہنے کا قابل نہ ہوتا. ٹھنڈ زیادہ ہونے کے وجہ سے رہائش کے لیے ممکن جگہ نہ ہوتی زمین, انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اسی زمین میں دیکھیے جہاں پر سورج سیدھا اس کی دھوپ نہیں پڑتی ہے, شمال اور جنوب میں زندگی تقریباً ناممکن ہے. اور اگر اس سے کہیں نزدیک تر ہوتا تو بھی اتنی گرمی کی شدت تھی کہ زندگی دوبارہ ناممکن ہو جاتا. اسی زمین پر آکسیجن جو ہے جس کے مقدار معین ہے اگر اس سے زیادہ ہوتا تو کہیں آگ لگ جاتی, اس کو بجھانا ناممکن ہو جاتا. پھر انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے تھوڑے ختم بھی ہو جاتا. انسان جب آکسیجن کو لیتا ہے اس کو ڈائی آکسائڈ کاربن میں تبدیل کرتا ہے انسان اور جانور, پھر ایک دن آ سکتا تھا کہ زمین پر کچھ بھی نہ رہے, لیکن ایسا انتظام کیا ہے کہ گیاہان نباتات ڈائی آکسائڈ کاربن کو لیتا ہے آکسیجن دیتا ہے اس کو تبدیل کرتا ہے. یعنی اس طریقے سے توازن رکھا کہ نباتات کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے, انسان اور جانور کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے. آپ دیکھیے شکم مادر میں بچہ جب آتا ہے خدا نے بچہ آنے سے پہلے اس ماں کے ماں کو ایسی نعمت عطا کی ہے کہ بچے کے لیے شیر کا انتظام ہو سکے, دودھ کا انتظام ہو سکے. پھر جیسے ہی بچہ دنیا میں آنے لگتا ہے, اس کا ہاضمہ کمزور ہے, دانت نہیں ہے, کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے, تو شیر مادری سے اس کو نوازا ہے. اور جس وقت دان نکلنے شروع ہوتے ہیں, دودھ کی ضرورت ختم ہوتی ہے. دیکھیں دو موجود ہیں, دونوں میں ایسا انتظام کیا ہے بچے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ماں کے پاس ہے. ایک موجود نہیں ہے تاکہ اس کی ترقی کی وجہ سے ڈیرون کے نظریے کے مطابق کیا ہے اپنی ضرورتیں خود پوری کرے. دو موجود ہیں, ماں اور بیٹا. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکہ والدین کے دل میں اولاد کی محبت ڈالتی ہے. اگر یہ محبت نہ ہوتی کوئی اتنا بوجھ برداشت نہ کرتا, بوجھ برداشت نہ کرتا تو نسل آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. بلکہ انسانوں میں دو جنس جن سے مخالف قرار دیا اور ایک دوسرے کی نسبت میں کشش قرار دی اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے شریک حیات بنایا, اگر یہ کشش نہ ہوتی تو بھی ازدواج, جو آج کل پوری دنیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ ازدواج نہ ہو, یہ خاندان کا مسئلہ ختم ہو. اب جب مغربی ثقافت میں یہی نہیں کوئی حیثیت روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے, ایک مخفی سیاست چل رہی ہے. تو ابھی اگر یہ ضرورت ختم ہو تو بھی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. لیکن جس ہستی نے انسان کو خلق کیا, اس کو زندہ رکھنا چاہا, اس نے کیا کیا ہے؟ سورج کو پھر پانی میں بخار کی شکل میں پانی اوپر جائے, پھر کچھ فاصلے پر پہنچ کر ٹھنڈ ہو جائے اور واپس آ جائے, پہاڑوں کے ذریعے نہروں کی شکل اختیار کرے اور زرخیز زمین, پھر انسان جو ہے اس میں اپنی ذات سے محبت ہے, اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, کام کا جذبہ, کام کرنے کا شعور. اگر حیوانات کی طرح یہ اس کے پاس شعور نہ ہوتا تو اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتا تھا. زرخیز زمین, نہر کی شکل میں پانی اور ہر جگہ ضرورت کے مطابق پہاڑ, سال بھر میں رہنے کے لیے برف کی شکل میں. اب اس انتظام کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین, سورج چاند سب مل کر انسان کو زندہ رکھنے کے لیے, انسان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. صادق شعر میں کہتا ہے اپرمہو با درکار انتا تو نانی بے کف آری و بے غفلت نہ خوری. یہ اپرمہو, آندیاں, ہوائی, یہ سب مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ آپ ایک روٹی کھائے اور خدا سے غافل ہو کر نہ کھائے, یاد خدا کے ساتھ. تو یہ دیکھیے, بس جس ہستی نے انسان کو خلق کیا ہے وہی ہستی سورج کے خالق بھی ہے, وہی ہستی چاند کا خالق بھی ہے, وہی ہستی زمین کا خالق بھی ہے, وہی ہستی پانی کا خالق بھی ہے, وہی ہستی ہواؤں کا خالق بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ورنہ لازم ہوتا ہے انسان کا خدا محتاج ہو جائے سورج کے خدا کی طرف کہ میرے مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے مخلوق سے میں مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور محتاج خدا نہیں ہے, خدا غنی اور بے نیاز. میں عام عرفی باتیں کرنا چاہتا ہوں, کوئی فلسفیانہ خشک بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جو صرف کلاس درس کے لیے مناسب ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے مولا ایک خدا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا, اس عرب کے آپ دیکھیے, ابھی بھی عرب کو جا کے دیکھیے جو ان پڑھ ہے, اس زمانے میں ان کی کیا حالت ہے خدا جانتا ہے. تو اس کے فہم کے مطابق بات کرنے کی ضرورت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے ہیں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، جتنے عالم غیب سے خبر لے کر آئے ہیں، سب نے اللہ کی طرف سے، ایک خدا کی طرف سے پیغام لایا ہے، کسی نے نہیں کہ ہم دوسرے خدا کی طرف سے آئے ہیں. اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا وہ بھی کسی نہ کسی کو بھیجتا یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی ہوں. وہ سادہ دلیل ہے لیکن واقعی دلیل ہے، عام فہم ہے لیکن واقعا اگر دو خدا ہوتے ہیں تو وہ خدا کیوں خاموش رہتا؟ کیونکہ خدا کی طاقت محدود ہو جاتی ہے اگر دو ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایک ملک میں دو حکمران اگر اچھے ہو چل سکتے ہیں، اگرچہ عمل نہیں چلتے ہیں لیکن اگر اچھے ہو تو چل سکتے ہیں. ایک ادارے میں دو کیا نام ہے رئیس ہیڈ ساتھ اگر اچھے ہو تو چل سکتے ہیں، اگرچہ تاریخ بشریت گواہ ہے کہ کبھی ساتھ نہیں چل سکے. لیکن بات یہ ہے کہ خدا میں ایک الگ مسئلہ ہے. خدا اگر آپ دو آدمی نیک ہیں اچھا اگر ساتھ چل سکتے ہیں، اس کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ آپ بے بس ہیں اس کے سامنے، آپ کے برابر طاقت رکھتا ہے، اس کو بے دخل نہیں کر سکتے ہیں نا. لیکن خدا میں یہ بات کریں گے اس کا مطلب کہ خدا کی طاقت محدود ہے، دوسرے خدا کے خیال رکھنا پڑتا ہے، بس عاجز خدا ہو گیا، ناتوان خدا ہو گیا، دوسرے کے خیال رکھنے پر مجبور ہے. وہ اخلاق و خوبیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، خدا کی صفات لامحدود ہونا چاہیے، قادر مطلق ہونا چاہیے. تو خدا واحد میں توحید پر دلیل لانا نہیں چاہتا ہوں، اصل مقصد توحید کے اثرات بتانا مقصد ہے. لیکن مقدمتاً میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. گفتگو تو آپ جانتے ہیں بہت اہم گفتگو ہے، اور لیکن اس کے باوجود کیونکہ موضوع گفتگو توحید کے اثرات بتانا ہے، ہمارے پاس توحید ذات ہے، ایک خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. توحید صفات یعنی صفات خدا عین ذات ہے، دو نہیں ہے. اگر جو خدا اللہ کا معنی وہ ذات ہے جو تمام کمالات کا مالک ہے، قادر کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات صاحب قدرت ہے، علیم کا معنی وہ ذات صاحب علم ہے، سمیع کا معنی وہ ذات صاحب سماعت ہے، سنتا ہے دنیا والے کیا کہتے ہیں. معنی مختلف ہے، حقائق مختلف ہے، لیکن جدائی نہیں ہے. جس طرح سے نمک سے نمکینی جدا نہیں ہو سکتی اور نمکینی نمک کے لیے ذاتی ہے، خدا کے صفات بھی خدا کے لیے ذاتی ہے. اسی کو کہتے صفات عین ذات ہے، خدا کی صفات کہیں اور سے نہیں آئی ہے، خدا کے ذات سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی ذات کے اندر کچھ نہ ہو یہ صفات. جیسے میں دنیا میں جب آیا ہوں کچھ بھی نہیں تھا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے جب تمہیں شکم میں مادر سے باہر لایا کچھ علم تمہارے پاس. لیکن خدا کی کیا ہے صفات؟ عین ذات، نمک کے لیے نمکینی، چینی کے لیے مٹھاس، عین ذات ہے، جدا نہیں ہو سکتا. اگر چینی ہو اور میٹھی نہ ہو تو پھر چینی نہیں ہے، نمک ہو نمکینی نہ ہو تو چند نمک نہیں ہے. تو صفات خدا عین ذات ہے، توحید در صفات ہے. توحید عبادی ہے، عبادت صرف خدا کی کرنا ہے. توحید افعالی ہے، کائنات میں کسی کے طرف محتاج ہوئے بغیر کام کرنے والا مؤثر صرف خدا ہے، غیر خدا کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے، حتیٰ نبی اور ائمہ ابہار بھی خدا کی مدد سے کرتے ہیں. کائنات میں غنی بے نماز بے نیاز کون ہے؟ اللہ، اللہ هو الغنی انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، قرآن فرماتا ہے تم محتاج ہو خدا کی طرف، خدا بے نیاز ہے. تو انبیاء اور اولیاء کو جو عظیم مقام اور کمالات دیا وہ بھی خدا نے دیا ہے، وہ بھی خدا نے دیا ہے. ایک آدمی مولا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی سے کہا خدا تم کو کسی کے طرف محتاج نہ بنائے. تو مولا نے فرمائی یہ تو تم نے بد دعا دی اس کے لیے، آدمی جب زندہ رہتا ہے ضرور محتاج ہوتا ہے کسی کے طرف، یہ دعا کرو کہ کسی غلط آدمی کی طرح محتاج نہ بنائے، برا آدمی کی طرح محتاج نہ بنائے۔ تو یہ توحید افعالی یعنی کائنات میں خدا عمل کے لیے، کام کرنے کے لیے کسی کی طرف محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا میں آئے والدین کے ذریعے، ہم دنیا میں زندہ رہ رہے کھانا پینے کے ذریعے، لیکن یہ ذرائع بھی خدا کی طرف سے ہے نا۔ آپ حرم گئے، قازوین گئے، نجف گئے، کربلا گئے، شفا کے لیے، شفا ملی امام کے ذریعے، لیکن امام کے ذریعے ہے نا۔ تو ذریعہ کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا۔ بس وہ ہستی جو بے نیاز ہے وہ خدا ہے، غیر خدا خدا کی ذریعہ خدا نے ان کو ہی کمالات دیا ہے۔ ابھی میں اپنے ہاتھ ہلاتا ہوں، میں ہلا رہا ہوں، لیکن خدا نے یہ طاقت دی ہے۔ اس سے وہ فالج گر جائے تو میں نہیں ہلا سکوں گا، موت آ جائے میں نہیں ہلا سکوں گا۔ یہ توحید افعالی ہے۔ توحید در محبت ہے، صرف خدا سے محبت کرنا۔ خوف میں توحید ہے، صرف خدا سے ڈرنا۔ اطاعت میں صرف خدا کی اطاعت کرنا۔ قانون میں صرف خدا کو قانون بنانے کا حق ہے۔ شفاعت میں صرف شفاعت کرنے والا خدا ہے۔ تو اس طرح کے اقسام توحید ہے۔ ولایت میں، ولایت ولی صرف خدا ہے۔ تفصیلات تو بات عرض کر کے آپ کی خدمت میں۔ توحید کے یہ اقسام ہیں، یعنی ہم صرف خدا کو ولی سمجھتے ہیں، غیر خدا اگر ولی ہو تو خدا کے اذن سے، خدا کے حکم سے۔ بس ولایت پیغمبر، ولایت امام۔ کس وجہ سے آپ سے جب پوچھتا ہے کوئی تم علی کو ولی مانتے ہو کیوں، تو خود آپ فوراً قرآن کے آیت کی تلاوت کریں گے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی کو خدا نے ولی بنایا ہے۔ تو توحید یعنی صرف خدا کو یہ حق ہے۔ ولایت میں، اطاعت میں، قانون بنانے میں، شفاعت میں۔ شفاعت میں انبیاء ائمہ شفاعت کرتے، شہداء شفاعت کرتے، لیکن ان کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے۔ تو توحید محفوظ ہے اپنی جگہ پر۔ عرض ہی کر رہا تھا کہ توحید کے یہ اقسام، ان میں سے توحید در محبت کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند جملہ عرض کرتا ہوں۔ اسلام میں محبت کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان اس کام کو کرتا ہے جس کا اس کا دل چاہتا ہے، جس کام کو کرنے کا دل چاہتا ہو اسی کو کرتا ہے، خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ اگر دل کے مطابق کام کرے تو یہ انسان تھکتا بھی نہیں ہے، بور بھی نہیں ہوتا ہے، نا امید بھی نہیں ہوتا ہے، کسی سے معاوضہ بھی نہیں مانگتا ہے۔ اگر اپنے دل کی چاہت ہو، وقت گزرنے کے بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ کسی بہت بڑا عالم کے بارے میں ہے کہ اس نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، زندگی میں ایک منٹ اس نے ضائع نہیں کیا ہے، لیکن کیونکہ عشق ہے علم سے تو اس کو کام نہیں سمجھتا ہے۔ سکون کا باعث جس چیز سے شوق ہو، عشق ہو، اس میں جب لگ جاتا ہے تو تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بچوں میں، سکولوں میں کوشش کرتے کہ بچے کے شوق اور صلاحیت کو ڈھونڈے، کس میدان میں اس کی صلاحیت ہے، کس میدان میں اس کا شوق ہے، اسی میں لگ جائے تو ڈنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، نوکری کی لالچ دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لگ جائے گا اسی میں۔ بہت بڑے بڑے افراد جنہوں نے انسانی معاشرے میں انقلاب پیدا کیا ہے، چاہے معنوی لحاظ سے، چاہے مادی لحاظ سے، چاہے سائنسی لحاظ سے، بڑے بڑے کام کرنے والے، وہی عاشق تھے، اپنے کام سے عشق رکھتے تھے، تو بھوکھے پیاسے بھی کام کیا ہے۔ نہ صرف دیندار لوگوں کی بات ہے بلکہ سائنسدانوں کی بات ہے۔ سائنسی میدانوں میں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ لوگ تھے جو اپنے کام سے بڑے شغف رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ اب اس میں سود و زیان کو بھی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی لذت اسی میں ہے۔ سود و زیان کو وہ دیکھتا ہے جو اس کو ذریعہ سمجھتا ہے یعنی وہ کام جو کر رہا ہے اس کو ذریعہ زندگی سمجھتا ہے، مقصد اصلی زندگی کی لذتیں سمجھتا ہے، تو لذتیں لینے کے لیے کام کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کام سے مجھے فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. لیکن جس آدمی کو خود کام سے مزہ آ رہا ہے، خود کام سے مزہ آ رہا ہے، پھر وہ اس کو سود کو نہیں دیکھتا ہے، سود اسی کام کرنے میں دیکھتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی دنیا کے فاتحین، دنیا میں عظیم کام کرنے والے، انقلاب لانے والے، معنوی لحاظ سے اور مادی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے، وہی لوگ ہیں جو اپنے کام سے شوق رکھتے تھے، پسند کرتے تھے، دل سے کرتے تھے. خدا نے انسان کو ایک فطری صفت دی ہے، وہ کیا ہے؟ حب ذات، اپنی ذات سے محبت. علماء نفس مختلف اقوال ہیں کہ نفس کی صفات کتنی ہیں، فطری صفات کتنی ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اپنی ذات سے محبت کرنا انسان کی فطری صفت ہے، اور سب سے زیادہ مضبوط صفت ہے، سب سے زیادہ بنیادی صفت ہے. باقی کسی صفت کے بارے میں اختلاف بھی کر رہے ہو، اپنی ذات سے محبت کرنے والی صفت میں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے. ہر انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے جس چیز سے لطف آتا ہے اس کو انجام دیتا ہے. تو یہ اس انسان میں اگر آپ تبدیلی لانا چاہے، تربیت کرنا چاہے، تو اس کی حب اور بغض کو قبضے میں لائے، اس کے دل میں عشق ڈال دے اچھے کام کی نسبت میں، برے کام کی نسبت میں نفرت ڈال دے. آپ بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دل میں نیک کام کی محبت ڈال دے، برے کام کی نفرت دل میں ڈال دے. تو دل کے ذریعے تربیت بہترین کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں ہمارے پاکستان والے، ہندوستان والے، یورپ، امریکہ وغیرہ ممالک میں گئے ہیں، یہی آزاداری عشق اہل بیت جو ان کے دلوں میں ہے، یہی عشق اہل بیت وہاں پر کار فرما ہے. ان ممالک میں تمام تر مشکلات کے باوجود یہی کی طرح، بلکہ بعض اوقات میں نے دیکھا یہاں سے بھی بہتر آزاداری کرتے تھے، کچھ مقامات میں نے دیکھا، زیادہ معرفت کے ساتھ، زیادہ شعور کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حب ذات خدا نے انسان کو دی ہے، اور تربیت کا ذریعہ یہی ہے کہ تم اپنی ذات سے محبت کرو. تمہاری ذات جب محبت کرے گا، ذات کے لیے جو جس میں بھی ذات کا فائدہ ہے اس کو انسان انجام دے گا، نقصانات سے اپنا آپ کو بچائے گا. تو تربیت کی بنیاد ایک یہی ہے. صرف دین کہتا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارے ذات کے مفاد کس میں ہیں، تمہارے ذات کے نقصانات کس میں ہیں. خدا اور رسول انبیاء کے ذریعے، علم کے ذریعے پیغام دیتا ہے کہ تمہارے ذات کے مفاد ان چیزوں میں ہیں، تمہارا ذات کے نقصان دہ یہ چیزیں، نور کی طرح اس کو روشنی دیتے. ان میں سے ایک جو فطری صفات ہے انسان کے اندر، حب خدا ہے. حب خدا انسان کے اندر فطری صفت ہے، یعنی کیا؟ وہ انسان جس کے دل میں محبت خدا نہیں ہے، اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے وہ لوگ جو بے دین ہیں، دین کو نہیں مانتے ہیں، ایک خلل اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ایک کمی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، کبھی سکون کا احساس نہیں کرتے، اضطراب کی حالت رہتی ہے، پریشانی کی حالت رہتی ہے، زندگی بے معنی نظر آتی ہے، ایک سکون کو نہیں ملتا. خدا والے تلواروں کے اس حملے کے دوران بھی سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں خدا نہ ہو وہ سکون محسوس نہیں کرتے، اس کی فطرت نہیں ہے. اپنی فطرت سے دور ہو جائے تو سکون محسوس نہیں کرتا ہے. تو اسی لیے اسلام نے اصول دین میں بھی محبت رکھا ہے کہ خدا کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف آپ کا محبوب خدا ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے. غیر خدا سے محبت اگر کرتے ہیں تو خدا کے حکم کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں. اولاد سے محبت کرتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے حکم خدا کو مد نظر رکھ کر محبت کرتا ہے، وہ اعلیٰ درجہ کہ انبیاء اور ائمہ کا درجہ ہے. لیکن دوسروں کے لیے کہا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا محبوب خدا ہونا چاہیے،
سب سے بڑا محبوب خدا ہونا چاہیے.
وہ کہاں پر معلوم ہوتے ہیں؟ ٹکراؤ کے وقت. ٹکراؤ کے وقت خدا کی محبت کہتی یہ کام کرو، میرے اپنے ذاتی مفاد کہتا یہ کام کرو. اگر خدا کی محبت سے زیادہ ہے تو میں خدا کے حکم پر عمل کروں گا، اگر اپنے بچے کی محبت سے زیادہ ہے تو اس کے مفاد میں کام کروں گا. تو ٹکراؤ کے وقت جس کی محبت محبت الہی سے زیادہ ہے وہ خدا کی اطاعت کرے گا، جس کی محبت الہی کم تر ہے تو خدا کی اطاعت نہیں کرے گا. تو قرآن میں کم از کم واجب یہی ہے، فرماتا قل کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها ومساکن ترضونها وتجارت تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. کہہ دو کہ تمہارا آبا اجداد اولاد بھائی مکانات تجارتیں یہ سب اگر خدا اور رسول اور جہاد در راہ خدا اور رسول سے زیادہ محبوب ہو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، ان سب سے آپ محبت کر سکتے ہیں، سب سے محبت کرو، لیکن خدا اور رسول سے بڑھ کر محبت نہیں کرنا ہے. خدا اور رسول کے راہ میں جہاد سے بڑھ کر محبت نہیں کرنا ہے. تو کم از کم یہی کہ سب سے زیادہ محبوب خدا ہونا چاہیے. عام حالت میں آپ مسجد میں بھی آئیں گے، نماز پڑھیں گے، امام بارگاہ میں آئیں گے مجالس کے لیے، اور دوسری طرف سے کیا ہے اپنی زندگی کے مسائل میں حل کریں گے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. لیکن خاص بعض حالات میں ٹکراؤ پیش آ سکتا ہے، پیسہ خرچ کریں گے مجالس کے لیے، مال کی محبت کہتے خرچ نہ کرو، یہ مال کی محبت ہے، اور ظاہر دین کی محبت کہتے خرچ کرو، یہاں پر معلوم ہو جائے گا. ایک جگہ پر اس سے زیادہ قربانی دینا پڑے، جیل میں جانا پڑے، جان سے محبت اولاد سے محبت کہتی ہے کہ تم نہ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے تم نہ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن دین سے محبت، خدا سے محبت، رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت کہتے ہیں کہ تم اس خطرے کو قبول کرو، خطرے کے استقبال کے لیے جاؤ، یہاں پر معلوم ہو جائے گا. اب سب سے زیادہ خدا و رسول سے محبت کون کرے گا؟ معرفت ہو جائے، خدا و رسول کی معرفت ہو جائے تو سب سے زیادہ خدا و رسول سے اہل بیت سے محبت کریں گے. انسان حسن کے عاشق ہے، انسان حسن کے عاشق ہے، اگر خدا کی معرفت ہو جائے. حضرت زلیخا کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، یوسف کی بڑی عاشق تھی، زندگی ختم کر دی، لیکن جب اس کو تھوڑی سی خدا کی معرفت ملی یوسف کو بھی چھوڑ دیا. مولا امیر المومنین آپ دیکھتے ہیں کہ برچی آپ کے پائے مبارک سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن راز علی سے واقف پیغمبر تھے، فرمایا، مشورہ دیا کہ نماز کے دوران نکالو. نماز کے دوران نکالی گئی، علی کو پتہ نہیں چلا. کچھ لوگ تو تعجب کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو نماز کے وقت نماز کے خیال نہیں رہتا، باقی تمام چیزوں کے خیال آتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے نماز کے دوران تیر نکالی جائے اور سمجھ میں نہ آ جائے؟ یہ صحیح اشکال ہے، کیونکہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں نا، میری یہ حالت ہے. ورنہ جو عورتیں حضرت یوسف پر عاشق تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور پتہ بھی نہیں چلا، ایک جمال ظاہری کی وجہ سے. علی خدا کی جمال کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم خود اس جمال کے نامحرم ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم اندھے ہیں، اس لیے اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. مولا یہی دعائے کمیل ہے، الہی حب صبر تو علی نارک فکیس و صبر تو علی عذابک فکیس و فاصبر علی طلاق، خدایا فرض کرو میں نے صبر کیا تیرے عذاب پر، جہنم کا عذاب، خدا کے عذاب، فرض کرو میں نے عذاب کو برداشت کر لیا، لیکن تجھ سے جدائی کو میں کیسا برداشت کروں؟ آپ نے سنا ہے کہ یہ افسانوں میں ہے، لیکن یہ افسانے ہیں، لیکن ایک حقیقت کے پیغام اس کے اندر ہے. فرہاد شیرین جو ایران کے علاقے میں قبل اسلام عشق کے وہ تھے بڑے افسانے. پہاڑ توڑ رہا تھا اس معشوق کے لیے جو یہ آب لانے کے لیے, جب اس کو خبر ملی کہ معشوق نے کسی کے ساتھ شادی کر لی تو اپنے آپ کو ختم کیا. یعنی عشق ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے لیکن معشوق سے جدائی کو برداشت نہیں کرتا. اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن دعائے کمیل مولا کے کلام کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. خدا میں نے تیرے عذاب پر صبر کر لیا, فرض کرو مولا فرماتا فرض کرو میں نے تیرے عذاب کو برداشت بھی کر لیا لیکن تجھ سے جدائی کو میں کیسا برداشت کروں. یہ عشق خدا اہل بیت کے دل میں, یہ حکم ہے ہمیں کہ ہمارا ہم اپنے دل میں عشق خدا پیدا کریں. میں آپ کی خدمت چند احادیث پڑھتا ہوں, وقت کی بھی کمی ہے. مولا فرماتے قطعهم الايقان به الى الولي الی, فرماتے ہیں کہ خدا پر جو یقین رکھتے ہیں معرفت رکھتے ہیں اس معرفت کی وجہ سے لوگ عاشق خدا ہو گئے ہیں. معرفت کی وجہ سے لوگ خدا کے عاشق ہو گئے ہیں. بس خدا کے عاشق ہونا چاہے تو معرفت خدا حاصل کرے. ولم يتجاوز رغباته ما عنده الى ما عند غيره, فرماتے ہیں جب خدا کو انہیں معرفت ہوئی خدا کے علاوہ کسی اور سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں, سب کچھ خدا سے چاہتے ہیں غیر خدا سے کچھ نہیں چاہتے. اس کے بعد فرماتے ہیں لو يعلم الناس في معرفة الله ما مدوا اعينهم الى ما مد الله به العداء, اگر لوگوں کو پتہ ہو, اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ معرفت خدا کتنی عظیم نعمت ہے تو جو کچھ نعمتیں دوسروں کے کاشانوں پر ہے, دوسروں کے پاس ہے, دشمنوں کے پاس ہے, اس کے طرف توجہ بھی نہیں کریں گے. اگر معرفت خدا کی نعمت سے باخبر ہو جائے. ایک حدیث ہے, یہ حدیث کی مصداق میرے خیال میں ہمارے اس حاضرین میں سے بہت سے لوگ ہیں. میرا دل کہتا ہے, میرے معلومات تو نہیں ہیں, میرے دل کے جذبات یہ کہتے ہیں. ایک مومن آتا ہے امام کی خدمت میں, عرض کرتا ہے مولا میں فقیر ہوں, محتاج ہوں, پیسہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا تم تو بڑے دولت مند ہو. کہا مولا نہیں, قسم کھانے لگا. تین دفعہ اس نے پیش کی, امام نے فرمایا تم دولت مند ہو, قسمیں کھانے لگا, مسلسل قسمیں کھاتا جا رہا ہے. سادہ سا آدمی شاید تھا, پتہ نہیں. اب مولا کی عظمت ہے اس لیے بھی آدمی اپنے آپ کو گم کرتا ہے. فرمایا بتاؤ تمہارے پاس جو ولایت اہل بیت ہے, اگر کوئی کہے کہ پوری دنیا کی دولت تمہیں دے دیتا ہوں, یہ ولایت مجھے دے دو, کیا کرو گے؟ کہا کہ مولا میں ایسا نہیں دوں گا. فرمایا بس اتنی دولت تمہارے پاس, چھٹے امام کی خدمت میں ایک خادم تھے آپ کے, گھوڑا کے خیال رکھنے والے, جانوروں کا خیال رکھنے والے, اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوتا ہے, ظاہر ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق کوئی کام دیتے. ایک دن ایک خراسان کے بہت بڑے تاجر آیا, اس سے کہا کہ بھائی میں یہ تمہارا کام کروں گا, امام کے گھوڑوں کا خیال میں رکھوں گا, میرے خراسان میں اتنی دولت ہے وہ سب تمہیں دیتا ہوں. بہت خوش ہو گیا, اتنی دولت مل رہی ہے. امام کی خدمت میں آیا, لگتا ہے اتنی زیادہ معرفت نہیں تھی, تھوڑی سی تو معرفت تھی لیکن اتنی نہیں تھی. تو عرض کے مولا اگر خدا مجھ پر احسان کرنا چاہے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ امام نے فرمایا یقیناً مجھے خوشی ہوگی تم نے ہماری خدمت کی ہے, اگر خدا تم پر احسان کرے تو میں خوش ہوں گا. عرض کے مولا ایک خراسانی آیا ہے, وہی کہتا ہے میرا کام وہ کرے گا اور اس کی ساری دولت مجھے دے گا, بہت بڑا دولت مند. امام نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ, جاؤ قبول کرو. وہ خوشی کے ساتھ جانے لگا, امام نے فرمایا بھائی رک جاؤ, میں نے تم نے ہماری خدمت کی ہے, ایک حق مجھ پر بنتا ہے کہ تمہیں بات بتاؤں.
فرمایا قیامت کے دن جب ہوگا خدا آل محمد کی خدمت کرنے والوں کو آل محمد کے ساتھ بھیجے گا. اتنا فرمایا تو وہ چلا گیا خراسان سے, کہا مجھے تمہارے دولت کی ضرورت نہیں. امام کے گھوڑے کے خیال رکھنے والے ہیں, انشاءاللہ ہم اہل بیت کے پیغام کے خیال رکھنے والے ہیں. ان مجالس کے ذریعے ہدف اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, پیغام اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اس عظیم چیز کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دی. خدا کرے ہم اس توجہ اہل بیت کا اہل بن جائے.
امام ششم فرماتے ہیں حب اللہ اذا على سر عبد, اگر خدا کی محبت کسی بندے کی روح میں جان میں آ جائے, اگر خدا کی محبت اس کے دل میں آ جائے, اخلاه من کل شاغل و کل ذکر سوى اللہ, خدا اسے ہر چیز سے دور کرے گا, خدائی بنائے گا. عشق خدا دل میں آ جائے آدمی کیا ہوتا ہے, خدائی بنتا ہے. حدیث میں ہے نا, ایک صحابی آتا ہے حضور کی خدمت میں, یا ایک عربی آتا ہے حضور کی خدمت میں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اب پتہ نہیں شروع کیا تھا کہ اذان ہو گئی, پھر فرمایا کہ نماز کے بعد. یہ پیغام ہے ہمارے لیے نماز کی اہمیت کا. نماز کے بعد آ گئے, آپ نے فرمایا پوچھو, اس نے دوبارہ سوال تکرار کیا, تو آپ نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو قیامت کب ہوگی نہیں, یہ خدا کا کام ہے نا, تمہارا کام تو نہیں. تم اپنی ذمہ داری کو, ہم بعض اوقات دوسروں کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھتے ہیں, اپنی ذمہ داری کے بارے میں نہیں, کیا جان بوجھ کے دوسرے مسائل کو چھیڑتے ہیں تاکہ اپنی ذمہ داری کی بات کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تم نے کیا تیاری کی ہے یہ بتاؤ. تو کہا کہ یا رسول اللہ زیادہ تو عمل نہیں ہے میرا, صرف تجھ سے محبت ہے, تیری محبت میرے دل میں ہے. فرمایا قیامت کے دن خدا ہر آدمی کو اسی کے ساتھ محشور فرمائے گا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. روایت میں ہے کہ اتنے خوش ہو گئے سارے صحابی جو وہاں تشریف فرما تھے کہ اتنی خوشی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. ظاہر سب کے دل میں محبت رسول ہے, لیکن یقیناً دوسری حدیث بھی ہے محرم کی دوسری تاریخ میں جب شبیب آیا امام رضا کی خدمت میں, اس مفصل واقعہ ہے, اس نے فرمایا شبیب ایک آدمی اگر کسی پتھر سے محبت کرے قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی ہم اسی کے ساتھ محشور اسی دنیا میں جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں. اگر میں پیسے سے محبت کرتا ہوں میرے شعور اسی کے ساتھ گزرتا ہے, خواب بھی اسی کا دیکھتا ہوں. کسی کے ساتھ محبت کروں گی پیسہ معیار ہوتا ہے, کسی سے دشمنی بھی کروں پیسہ معیار ہوتا ہے, پشیمان ہو جاؤں پیسہ معیار ہوتا ہے, خوش ہو جاؤں پیسہ معیار ہوتا ہے, دوستی کروں پیسہ معیار. دیکھیے مولانا فرمایا میں نے جب کسی چیز کی طرف دیکھا اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا, اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا, اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا. جس کے عشق ہے وہ اس کے ذہن پر سوال رہتا ہے, واضح ہے اسی کے اطراف میں گھومتا رہے گا, وہ کعبہ بنے گا اس کے طواف کا. تو فرماتا ہے کیا, والحب والمحب اخلص الناس الى الله, محب خدا کی نسبت میں سب سے زیادہ مخلص ہے. خلوص ایک ایسی چیز ہے مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں, آپ سب نے سنا ہوگا, میں قرآتی بڑے مبلغ ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک سال اپنے پیسے سے میں گیا مشہد, حوض علم مشہد کے طلباء کو تبلیغ دین کرنے کی تربیت دینے کے لیے اپنے خرچے پر میں نے کام کیا وہاں. میں سمجھ رہا تھا اگر کسی سے پیسہ نہ لوں, خلوص یہی ہے کہ پیسہ نہ لینا. سال پورا ہوا, سال پورا ہونے کے بعد جب ختم ہوا آخری درس بھی ختم ہو نکلنے لگا تو طالب علم کے کوہنی لگی میرے مثلا کاندھے پر, مڑ کر دیکھا اور اس نے کچھ نہیں کہا, معافی بھی نہیں مانگا, چلا گیا. میں نے احساس کیا بھائی میں نے ایک سال ان کے لیے کام کیا ہے, یہ شکریہ تک ادا نہیں کرتے, معافی تک نہیں مانگتے. یہ دل میں یہ بات آئی, پھر پشیمان ہو گیا. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں پیسہ کا توقع نہیں رکھتا تھا لیکن شکریہ کا توقع رکھتا تھا. یعنی صرف خلوص کا معنی کیا ہے, صرف خدا سے چاہنا نا. ابھی میں ٹھیک ہے ان سے پیسہ تو نہیں مانگتا تھا لیکن ان سے یہ توقع رکھتا تھا وہ میرے شکریہ ادا کرے, میرے قدردانی کرے. اس کا مطلب یہ کہ میرے اندر خلوص کی کمی ہے. کہتے ہیں میں مشہد کے ایک مشتہد کے پاس گیا اور اپنی مشکل پیش کی کہ میں چاہتا تھا کہ خلوص کا کوئی کام کروں, یہ مشکل پیش آئے. تو اس مشتہد نے کہتا ہے کہ اتنا رویا گویا ابھی مرنے والے ہیں. میں تو ڈر گیا کہیں وہ مر نہ جائے. پھر وہ سنبھل گیا اور کہا کہ تم خوش قسمت ہو, تم نے جوانی میں تم نے احساس کیا ہے, سمجھا ہے کہ تم مشرک ہو. جوانی میں تم نے سمجھا ہے کہ تم مشرک ہو. وہ ابھی والا مشرک کی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اندرون میں خدا کے علاوہ کوئی بھی ہدف ہو وہ ایک درجہ شرک ہے. فقہی شرک الگ ہے جس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے, لیکن ایک اندرونی اگر خدا سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو یا خدا کے ساتھ کوئی اور چیز ہو دل کی, کہ اندر تو ایک قسم کے درجہ قرآن فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون. قرآن فرماتا ہے ایمان لانے والوں کی اکثریت بھی مشرک ہے. یہ مومن ہے, مسلمان ہے, قیامت کے دن بھی مسلمان ہے, لیکن ایک ہلکی سی شرک خفی اس کے اندر ہے. تو یہ اس نے کہا کہ تم نے جوانی میں سمجھا ہے, یہ خدا نے معاف کیا ہے, لیکن ظاہر اس پاک ہستی کے معنی نہیں ہے جس کے دل میں ذرہ برابر شک و شبہ و شرک نہ ہو. تو یہ خلوص کا مسئلہ یہی ہے. خلوص کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اگر عشق دل میں ہو, عشق خدا دل میں, خلوص خود بہت ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے ریا کرتے ہیں, نہیں کر سکتے. بچوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ریا کرتے ہیں, کر نہیں سکتے ریا, کیونکہ محبت ہے. جہاں محبت ہو وہاں اجتہاد دل کرتے ہیں. شیخ ششتری, شیخ جعفر ششتری ایران میں قاجار کے زمانے کے کوئی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دروس کو دیکھا, اپنی نماز جماعتوں کو دیکھا, سارے اعمال کو دیکھا تھا کہ سب میں کمزوریاں ہیں. پھر میں نے اپنے غم حسین کو دیکھا, میں نے سوچا یہی میرے نجات دینے والا ہے. اس کے راز کیا ہے؟ اس کے راز یہ ہے کہ خلوص غم منانے میں, لیکن رونے میں تو ریاکاری نہیں کر سکتے ہیں نا. دل میں سوز ہو تو آنسو کرتے ہیں, وہاں ریا ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے محبت میں, جب محبت ہو تو محبوب کے لیے کام کرنے کے دکھاوا کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو خلوص اگر چاہتے عشق خدا دل میں آ جائے تو خود بخود خلوص آئے گا. کیوں انبیاء الہی میں خلوص ہے؟ کیونکہ عشق خدا ہے. ائمہ اللہ میں کیوں خلوص ہے؟ عشق خدا دل میں.
تو مولا فرماتے ہیں, ثم اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ازکاہم عملاً, سب سے زیادہ پاکیزہ باعمل ہوتا ہے. خدا کے محبت رکھنے والے سب سے زیادہ پاکیزہ عمل کرنے والے ہیں. تتباہی بہ الملائکہ, خدا کے فرشتے فخر کرتے اس مخلص بندے کے حوالے سے, فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا بندہ ہے. بہ یعمر البلاد, بہ یعمر البلاد, مخلص بندے کے ذریعے, خدا کے عاشق بندے کے ذریعے آبادی ہو جاتی ہے. آبادی سے مراد آباد ہو جاتا ہے. ابھی جو دنیا میں تباہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو خدا کے سے دور ہے. اگر اسی ملک میں خدا والے ہو تو یہ ملک یہ حالت نہ بنتی. آپ دیکھیں تمام برائیوں میں ریشے تک, زیادہ غور کی بھی ضرورت نہیں, جائیں گے وہاں شیطان تک پہنچ جائیں گے, خدا تک نہیں پہنچ جائیں گے. اگر خدا والے ہو تو ملک آباد ہوگا. یہ فتنہ, یہ فساد, یہ ظلم, یہ دشمن, یہ قتل و غارت یہ نہیں رہیں گے. کس وجہ سے؟ آگے جو خدا کا نام لیتے ہیں وہ بہانہ ہے, خدا کا نام کو بھی استعمال کرتے ہیں, ورنہ خدا ہوتا تو درندہ نہ بنتے. وہ بھی کرامت ہی یکرم اللہ عبادہ, اس بندے مومن کی وجہ سے خدا دوسرے بندوں کی عزت رکھتا ہے. وہ یعظمہم, دوسروں کو تعظیم کرتا ہے. وہ یدفع عنہم البلاء برحمتہ, اور دوسروں سے بلا کو دور کرتا ہے ان بندوں کی وجہ سے. کیوں زمین پر عذاب نازل نہیں ہوئے؟ ایسے پاکیزہ بندوں کی وجہ سے. اس کے بعد حدیث میں فرماتا ہے تم ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو. لا يبلغ احد حقیقت الايمان حتى يحب ابعد الخلق منه الى الله, آپ حقیقی ایمان تک نہیں پہنچ سکتے
جب تک آپ سے جو دور آدمی, جو آدمی آپ سے بہت دور ہے, آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, دور ترین آدمی سے محبت نہیں کریں گے خدا کے لیے, خدا کے لیے للہ آپ محبت کریں گے کس کے ساتھ؟ دور ترین آدمی کے ساتھ. اور خدا کے لیے دشمنی کریں گے اپنے نزدیک ترین آدمی کے ساتھ. اس مرحلے تک اگر آپ کے اندر پاکیزگی نہیں آئی تو آپ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. دور ترین آدمی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف خدا والا ہے, آپ اس سے محبت کریں گے. آپ کے بھائی بھی ہیں, ابو لہب جیسے چچا بھی ہے, لیکن خدا کے نہیں ہے تو اس سے نفرت کرنا ہے. خود اہل بیت آپ دیکھیے دعا کرتے ہیں, اللہم واجعل لسانی بذکرک لہجا وقلبی بحبک مدیما. آپ دعا کومین کے اواخر میں, خدائے میرے دل کو بھر دو تیری محبت سے, میری زبان پر صرف تیرا نام آ جائے, تیرا ذکر آ جائے, میرے دل بھر جائے تیری محبت سے. یہ پیغام اہل بیت ہے ہماری تمام. اب دیکھیں مولانا جو خطبہ پڑھتے ہیں عربی میں ہوتا ہے, یہ بھی ہماری کوتاہی شاید ہے قدیم زمانے میں, کیونکہ انبیاء اور ائمہ اطہار ظاہر وہ علاقے عرب تھے, عربی میں پڑھتے تھے ہم بھی اسی طرح سے. ورنہ یہ ہے کہ خدا کی تعریف ہو, ہمارے شاعروں کو بھی چاہے یہی کریں, حمد و ثنا الہی ہو, لوگوں کے دلوں کو عشق خدا سے بھر دے ہمارے مقاصدے میں, محفل نعت میں وغیرہ میں. سب سے پہلے حمد خدا ہو, پھر نعت ہو, پھر مدح اہل بیت ہو. آپ ہمارے خطبوں میں دیکھتے ہیں, خود ائمہ اطہار نے جو خطبہ بیان کیا, نماز جمعہ میں جو حکم ہے وہی ہے, نماز جمعہ کے خطیب کو حکم ہے حمد و ثنا خدا, درود بر محمد و آل محمد وغیرہ. الہی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا. جب تو معصوم فرماتا خدایا جس نے تیری محبت کی, جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکا ہے, جس نے تیری محبت کی شیرینی کا لطف اٹھایا ہے, وہ تیرے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جائے؟ سید شہدا دعائے عرفہ میں کیا فرماتے ہیں, ماذا فقد من وجدک, خدایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, ماذا وجد من فقدک, جس نے تجھے کھویا اسے کیا ملا. مولا فرماتے ان اطیب شیء فی الجنہ, فرماتے جنت دیکھو جنت کے ہم سب مشتاق ہیں, سب عاشق جنت ہیں. فرماتے جنت کی نعمتوں سے سب سے بہتر نعمت, سب سے زیادہ پاکیزہ نعمت کیا ہے؟ واللذ, سب سے زیادہ لذیذ نعمت, حب اللہ, خدا کی محبت. جنت میں بھی سب سے زیادہ لذیذ نعمت خدا کی محبت. تجربہ کرے آپ, اس جیسا تجربہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں, عرض کہ ہم نامحرم ہیں, اس محروم ہیں اس عظیم نعمت سے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. ایک آدمی کو لیجئے, والدین کو لیجئے, جو 10-20 سال سے بچہ جنہیں نہیں ہو رہا ہے, اچانک خدا نے بہت پیارا بچہ دیا, اس کو دیکھ کر کتنا مزہ آئے گا, اور اس کے مزے کے لطف کے برابر کوئی اور مزہ نہیں ہوگا. یہ دنیا میں تجربہ کر سکتے اس طرح کے. جنت کی نعمتوں سے سب سے پاکیزہ اور سب سے لذیذ نعمت محبت خدا ہے. ایک والحب للہ, خدا کے لیے محبت کرنا. انبیاء اور ائمہ سے کیوں محبت کرتے؟ خدا کے لیے. اور والحمد للہ, اور خدا کی تعریف کرنا, جنت کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں. ابھی آپ مدح مولا امیر المومنین بیان کرتے لطف آتا ہے نا, ہماری ہلکی سی معرفت ہے, بے جان سی معرفت ہے, اس کے باوجود اتنا لطف آتا ہے. اب وہاں پر جس معرفت کے ساتھ حمد خدا انسان بجا لائے گا کتنا لطف آئے گا. اہل بیت کے بارے میں آپ دعائے زیارت جامعہ میں آپ دیکھتے ہیں, فرمت التامین فی محبت اللہ. اہل بیت کے اہم صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ محبت خدا میں اعلیٰ درجہ پر فائز ہے, تام, تمام یعنی آخر درجہ پر. کیوں؟ ان کی محبت کس کا فرزند ہے؟ معرفت کا فرزند ہے. جتنی معرفت اتنی محبت ہوگی, جتنا حسن و جمال و خدا کی زیارت کرتا اتنا محبت خدا زیادہ ہو جاتی ہے. واضح ہے نا, جتنی زیادہ معرفت اتنی زیادہ محبت. تو چونکہ اہل بیت کے پاس سب سے زیادہ خدا کی معرفت ہے, خدا کی شناخت ہے, اور سب سے زیادہ خدا کی نعمتیں اہل بیت کے پاس ہیں, لامحدود ہستیاں ہیں عالم ہستی میں, خدا کے بعد
عالم خلق میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے. تو خدا کی محبت سب سے زیادہ ان کے پاس ہے, سب سے زیادہ معرفت, سب کے سب سے زیادہ نعمت خدا ان کے پاس ہے, تو سب سے زیادہ خدا کی معرفت ان کے پاس ہے. اور تو معرفت کی وجہ سے محبت آتی ہے, محبت کی وجہ سے عمل کرتا ہے. جب محبت ہو تو عمل کرتا ہے. عشق ہے نا عمل, انسان سوچتا ہے, دل چاہتا ہے, ہاتھ اعضاء و جوارح کام کرتا ہے. اعضاء و جوارح دل کے اطاعت کرتے ہیں, چاہتوں کے اطاعت کرتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمہ اظہار معصوم ہونے کے ایک راز, واحد راز نہیں کہہ رہا ہوں, ایک اہم راز وہی عشق الہی کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہونا. اتنا محبت تو خدا ان کے دل میں ہے کہ پورے عشق کے ساتھ خدا کی اطاعت کرتے ہیں. صرف برداشت نہیں کرتے ہیں, خوشی کے ساتھ حسین گوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں, فرماتے ہیں رضوان بقضاء تسلیما لامرک لا معبود سواک, خدایا راضی ہوں تیرے فیصلے پر, خوش ہوں تیرے فیصلے پر. علی اصغر آپ کے دست مبارک پر ذبح ہوئے, کیا فرمایا؟ الہی حول ما نزل بی انہ بعینک, خدایا یہ مصیبت مجھ پر آسان گزری اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے. یہ میں ممبر پر آ کے شیر کی طرح نہیں ہے, میدان جنگ میں ششماہا شہزادہ دست مبارک پر ہے, اس وقت اس جملے کو فرمایا ہے. معمولی وقت نہیں ہے, یہ عشق خدا ہے. شہزادی زینب عجیب حالت ہے, حسین کس حالت میں تھے؟ جو ظلم حسین پر اس وقت ہو رہا تھا جب آپ زمین کربلا پر آئے تھے, میرے خیال میں آپ نے بھی کبھی مصائب میں نہیں سنا ہوگا, میں نے بھی ابھی تک کبھی مصائب میں بیان نہیں کیا. جو زمین کربلا پر تشریف لانے کے بعد حسین پر ظلم ہوا, لیکن جناب شہزادی زینب کی نگاہوں کے سامنے معمولی بہن نہیں تھی, عام بہن بھائی کی طرح نہیں تھی. ان کا عالم ہی دوسرا عالم ہے. لیکن یہ عجیب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے زینب دنیا میں آئی جب سے آنکھ کھولی حسین کی طرف دیکھ, حسین بھی سب سے زیادہ زینب سے محبت کرتے ہیں بچپن میں. یہی حالت برقرار رہی کہ شادی میں بھی شرط کی گئی کہ حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دینا چاہیے. ابھی بہن کس طرح سے برداشت کی ہوگی اس حالت کو؟ عاشور کے شب جب حسین نے اشارہ کیا کوئی عزیز زندہ نہیں رہے گا, زینب غشی کا عالم میں چلے جاتی. عظیم ہستی زینب جب حسین کی خدمت میں عرض کے, مولا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزمایا ہے؟ ایسا نہ ہو کل آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. باوفا اصحاب السلام علیکم یا ابنت رسول اللہ. زینب کے خیمے کے باہر آ کر تلوارے نے ایک سلام کی, علی کی بیٹی حکم امام کے منتظر, ورنہ ہم رات کی تاریکی میں دشمن پر حملہ کرتے ہیں. اس عظیم ہستی پر کیا گزرا ہوگا شان غریبان کا, جب کوئی صحابی نہیں. آج کی رات عاشور کی رات حسین پہرے دے رہے تھے, علمدار پہرے دے رہے تھے, شان غریبان کا زینب ام کلثوم کے بغیر رہا تھا. دیکھیے خدا کی محبت دل زینب میں ہے, خدا کی محبت نے زینب کو مضبوط رکھا. مصر کے شیخ آپ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خدا پر شک ہو تو زینب کے یزید کے سامنے جو موقف ہو اس کو دیکھ کر خدا پر یقین ہو جاتا ہے. اب وہ بہن مدینے سے نکلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں, ایک روایت میں نے
صحابہ رحمت والی کتاب میں ابھی دیکھی کہ کہتا ہے کہ جب زینب نکلنے لگی علمدار عباس زینب کو سہارا دے رہے ہیں محمل پر سوار ہونے کے لیے. حسین جھکتے ہیں اپنے زانوں کو جھکاتے ہیں زینب پاؤں رکھنے کے لیے. شہزادہ قاسم اطراف میں پہرے دے رہے ہیں کوئی غیر نزدیک نہ آ جائے. اب یہی زینب 11 محرم کے دن کوئی نہیں ہو اس کو گھوڑے پر سوار کرے, کوئی نہیں ہو اس کو اونٹ پر سوار کرے. روایت میں ہے جب شہداء کی شہادت کے بعد 11 کے زہر کے بعد اسرا آل محمد لے گئے کوفے کی طرف, اسرا کا گزر ہوا مقتل سے شہزادی زینب حسین کی تلاش میں نکلی, ڈھونڈتی ہوئی نکلی. روایت میں ایک جگہ پر نہیں مل رہے, ایک جگہ پر دیکھا کہ نیزے تلوار پڑے ہوئے ہیں. نیزوں کو ہٹایا, تلواروں کو ہٹایا, پتھروں کو ہٹایا, حسین کی لاش ظاہر ہوئی. فرمایا انت اخی آپ میرا بھائی ہے, آپ میرا بھائی ہے. حسین کو اس حالت میں دیکھا, نہ سر ہے نہ لباس ہے, مدینے کی طرف رخ کیا. یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین کے مقطع الاعضاء. نانا آپ پر خدا کا درود و سلام ہو, یہ آپ کا حسین ہے. زینب کی نگاہوں کے سامنے پیغمبر جو محبت کرتے تھے حسین کے ساتھ, سارے منظر سامنے آئے. نانا یہ آپ کا حسین ہے جس حسین کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. سلطنت سے جدا ہوا, کپڑوں میں کی غارت ہوئی, لباس کی غارت ہوئی, پیاسے شہید ہوئے. نہ معلوم زینب پر کیا گزرا. تاریخ اسلام میں ہے حضرت حمزہ جب شہید ہوئے آپ کے جسم میں کچھ حصے کاٹ دیے گئے تھے. حمزہ کی بہن کو خبر ملی, حضرت صفیہ آئی, پیغمبر نے منع کیا. صفیہ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کے کچھ اعضاء قطع ہوئے ہیں, میں برداشت کروں گی. پیغمبر تک خبر آئی, اجازت دی, لیکن اس کے آنے سے پہلے فرمایا حمزہ کے جسم اظہر پر, حمزہ کے لاش پر کپڑے ڈال دیا جائے. کپڑے ڈال دیا گیا, پائے مبارک حمزہ باقی رہا, اس پر بھی کاج ڈالا تاکہ بہن کی نگاہ بھائی کی زخمی لاش پر نہ پڑے. یہ لاش پیغمبر کے سامنے ہے, علی کے سامنے ہے, چاہنے والے اصحاب کے سامنے ہے, لیکن زینب حسین کی لاش پر کب پہنچتی ہے؟ کیا کوئی کپڑے تیروں کے تلواروں کے اس میں گم ہے حسین کی لاش؟ ان کو ہٹانے کے بعد نہ کپڑا ہے نہ سر ہے, جسم میں کوئی حصہ نہیں ہے. زینب بوسہ دینا چاہتی ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. حسین کے کٹے ہوئے رنگ پر دہان مبارک رکھا, ایسی جگہ کا بوسہ لیا جہاں کا بوسہ
على لعنت الله القوم الظالمين. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.